بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، کتاب البیوع کے تعلق سے بعض فتاوی میں بیان کر رہا تھا، پورے فتاوی کی دوسری نشست ہے. ایک سائل نے سوال کیا اور بات بینکنگ کے بارے میں ہو رہی تھی پچھلے درس میں، کہ ایک سوال ہوا کہ کیا بینک کے اندر ہم ایک خاص باکس رکھ سکتے ہیں جس میں چیریٹی کی اماؤنٹ جمع کی جا سکے؟ بینک ہے، ایک کاؤنٹر پہ ایک باکس رکھ دیں، اس پہ لکھ دیں چیریٹی کے لیے، جگہ بینک ہے، جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں بینک میں آتے جاتے ہیں وہ اس ڈبے میں کوئی جو کوئی ڈالتے رہیں گے تاکہ اس پہ سے مسجد بنے یا کوئی خیر کا کام ہو. اس کا جواب لجنہ دائمہ دیتی ہیں، لا يجوز وضع الصندوق المذکور لدى البنوک، جائز نہیں ہے. سبحان اللہ، دیکھیں بینک کا تعلق سے علماء اتنی سینسٹیو ہیں کہ چیریٹی باکس جو ہے وہ بھی آپ بینک کے اندر اگر کاؤنٹر میں رکھا ہے تب بھی یہ رکھے نہ وہاں پہ، اور اگر رکھا تو اس میں پیسے نہ ڈالیں. کیونکہ یہ جو باکس جو بینک نے رکھا ہوا ہے، یہ کسی نے رکھا ہے، یہ بینک خود اسے استعمال کرتا ہے، پھر اپنے جو سودی مال وہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اگلا سوال، ایک شخص کے پاس دو گاڑیاں تھیں، اس نے بیچنے کی کوشش کی ہے، تو ابھی کسی دوستوں سے کہا یار میں گاڑی بیچ رہا ہوں، یہ دو اس کا ریٹ لگوا لو. تو وہ گیا کسی دلال کو بلا کے آیا، اور دلال جو ہے گاڑی دیکھی اور اس نے قیمت لگائی، ایک گاڑی کی قیمت 5,000 دوسری کی 4,000، اور بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو گاڑی دے دوں گا. گاڑی کے مالک کو پتہ چلا دوسرے دن کہ صحیح قیمت جو گاڑی کی پہلی گاڑی کے ساتھ ہے دوسری کی 5 ہے، تو اس نے جو ہے نا 2,000 گھپلا کر لیا، جھوٹ بولا اس نے، اور میں زبان کر چکا تھا اس کے ساتھ، کیا میں اسے گاڑی دے دوں یا میں 7,000 میں گاڑی کو بیچ دوں؟ یہ سوال تھا. اس کا جواب شیخ بن جبیر رحمۃ اللہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو نہ دیں جس نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ آپ اپنے بڑی سے گاڑی کو بیچ دیں جہاں پر آپ کو زیادہ فائدہ ہے، خاص طور پہ کیونکہ اس گاڑی خریدنے والے نے جو ہے وہ قیمت جو ہے حقیقت کے خلاف بیان کی تھی اور اس نے دھوکہ دیا. تو اب جو گاڑی کا مالک اسے مرضی ہے، کیونکہ یہ خیار الغبن ہوتا ہے، ابھی اگر زبان بھی ہو چکی ہے لیکن اس نے غبن کیا، تو اس صورت میں آپ پر واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے زبان دیا کہ آپ گاڑی بھی اسی کے بیچیں جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلموں سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ تو فتح علی جنہ دائمہ نے جواب دیا، اصل میں یہ بات ہے کہ کافروں سے خرید و فروخت جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے اسلحہ بھی خریدتے تھے، ڈھال بھی خریدی تھی، معروف ہے. لیکن اگر مسلمان تاجر ہے اور کافر تاجر ہے، دونوں برابر ہیں اور دونوں کی پروڈکٹ ایک جیسی ہے، یعنی کوالٹی کے لحاظ سے، ریٹ کے لحاظ سے بھی، تو پھر آپ مسلمان تاجر سے خریدیں، کافر سے نہ خریدیں، یہ مسلمان بھائی کا حق ہے. لیکن اگر مسلمان تاجر کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں کوئی کمی ہے یا کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، لو کوالٹی ہے، یا اس کے پرائز زیادہ ہے، تو تب اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کافر تاجر سے वो प्लॉट ख़रीद लें जिनकी क्वालिटी भी अच्छी और प्राइस भी कंपेरेटिवली बेहतर है, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो तो काफिर से ख़रीदना का मतलब काफिर की मदद करना है, और काफिर मदद करना जो है दुरुस्त नहीं है। यह जवाब फतह उल्लाह जिन्ह दायमा ने दिया है। अगला सवाल है कि एक शख्स कहता है बाज़ औक़ात मैं जाता हूँ गाड़ियों के ऑक्शन पे जहाँ पे हराज को गाड़ियों का गाड़ियाँ बिकती हैं, वो सच बात यह है कि मैं उस बोली में दाखिल हो जाता हूँ लेकिन मेरा इरादा ख़रीदना नहीं होता, रेट बढ़ाता रहता हूँ फिर चुपचाप निकल जाता हूँ, मेरा इरादा कुछ और होता है, इसका हुक्म क्या है? शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो दूसरा इरादा आपका है कि आपने बयान नहीं किया है तो बताएगा आप इरादा क्या है आपका असल में। अगर आपने सिर्फ रेट ही ज्यादा करना है क्योंकि हकीकतन उसका रेट कम था और आप इसलिए शामिल हुए हैं ताकि उसका सही रेट लगा दिया जाए और आपको इल्म है आप ये बिजनेस करते हैं, तब तो कोई हर्ज नहीं है ताकि बेचने वाले का हक उसे मिल जाए, क्योंकि बाज़ों का जो बोली शुरू करते हैं ना तो बिल्कुल वो प्राइस शुरू कर जो उसकी होती नहीं हो, फिर उसी पे दो चार लोग मिलकर बेच देते हो, बेचारा बेचने वाला परेशान हो जाता है। अगर आप हक समझते हैं और आप समझते हैं कि इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी कि ये लोग कह रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने इसलिए शमूलियत की है इस बोली में ताकि इसका रेट बढ़ जाए और ख़रीदने वालों को ज़रर हो जाए तो ये शरण जायज़ नहीं है, ये नजश है जिसके मुतालिक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगला सवाल है इसी गाड़ियों के हराज के ताल्लुक से जहां पे बोली लगती गाड़ी की गाड़ियों की, बाज लोग जो हैं जो गाड़ी बेचने आते हैं वो बाज ऐब बयान करते हैं गाड़ियों की अपनी गाड़ी की, लेकिन ऐसे ऐब जो सही नहीं है और ये इसलिए करते हैं कि जो सही ऐब है वो छुप जाए, यार ऊपर से आपको दो चार ऐब बता देंगे सुनने वाला समझ यार कितना अच्छा बंदा है तो ऐब बता रहे हो तो क्या बात है इस बंदे की कितना अच्छा बंदा है, और हकीकत में जो असल ऐब है अंदरूनी ऐब जो महंगे वाले हैं उसकी बारे में बात नहीं करता उसको छुपा देता है। तो शायद ये कहते हैं क्या मुझ पर फर्ज है कि मैं सारे ऐब बयान करूं या ऊपर वाले छोटे से ऐब बयान करूं या सारे ऐब बयान जो गाड़ी के अंदर हैं। लेकिन दलाल जो है सच बात यह है, अब गाड़ी मैंने दे दी है, अब दलाल ने उसके हाथ में आ गई है, अब वो असल ऐब नहीं बयान कर रहा छुपा रहा है, बाहर दो चार ऐब बता रहा है ताकि गाड़ी की कीमत ज्यादा उसका अपने परसेंटेज भी ज्यादा हो जाए, दलाल यही काम तो करते हैं ना। और ये जो ऐब है जो छुपे हुए हैं ये खरीदने वालों को तब पता चलते जब गाड़ी वो खरीद लेता है और लेके जाता है अपना चेक करने के लिए मेंटेनेंस के लिए चेक करने के लिए, फिर पता चलता है इसमें बड़े बड़े ऐब हैं। तो क्या इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? जैसा फरमाते हैं शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, अगर बेचने वाले को पता है कि उसकी गाड़ी के अंदर कौन कौन से ऐब हैं तो उस पर वाजिब है कि वो सारे ऐब सामने रख दे, वहां पर ऑप्शन में खड़ा है और कह दे नहीं नहीं गलत कह रहा है इसके अंदर ये ऐब भी है, लोग कहेंगे पागल हो गया, ऐसी बात कोई करता है? करना चाहिए, यह हक है, यह सच है, चाहे आपकी गाड़ी बिके या ना बिके लेकिन बोलना सच है। उन 2-4 हज़ार का क्या करेंगे आप झूठ बोल के, इतने फर्क पड़ेगा ना, क्या करेंगे आप? और वो झूठ बोलने वाला जो दलाल है 500 रियाल ज्यादा में जो 200 रियाल और बच्चे को हराम खिलाएगा, वो कब तक खिलाएगा? सुभानअल्लाह। तो शेसा फरमाते हैं अगर गाड़ी बेचने वाले को मालूम हो यकीनन कि उसकी गाड़ी में कौन कौन से ऐब हैं तो उसे बयान कर दे, उस पर वाजिब है और उसे छुपाए नहीं, और जो छोटे मोटे वहमी ऐब हैं जो ज़ाहिर किए जा रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो ना करें क्योंकि वो गलत है, और अगर वो ऐसे बेचता है बगैर ऐब बयान करने के तो ये हराम है क्योंकि ये धोखा है और धोखा शरअन हराम है। और ये भी जायज़ नहीं है बेचने वाले ये कहे खरीदने वाले को भाई गाड़ी देख लो मैं हर ऐब से बरी हूँ, अंदर ऐब खुद देख लो बाद में ऐब निकला तो मैं उससे बरी हूँ, जैसा बात यह भी जायज़ नहीं है। गाड़ी वो चेक करेगा, अगर बाद में कोई ऐब निकल आया तब भी उसके तुम जिम्मेदार हो क्योंकि गाड़ी आपके पास थी, ये तब अगर उसे पता हो, मुझे पता ऐब छुपा हुआ है, मैं कहता हूं यार सीधी बात गाड़ी तुम्हारे सामने देख लो फिर मुझे ना कहना, मुझे पता है कि इसका इंजन कमजोर है, या मुझे पता है कि इसका जो है गियर बॉक्स ठीक नहीं है, मैंने खुद चेक करवाया है। बाद लोगों को गाड़ी बाहरी से पसंद आ जाती है ना, वो शक्ल से ही बस बेचारे दीवाने हो जाते हैं, फिर तवज्जो से वो देखते नहीं सही तरीके से, बस यार गाड़ी पसंद है मुझे, वो कह रहे हैं दोबारा मेरे पास ना आनोगे तो ठीक है। अगर उसे इल्म था बेचने से पहले कि गाड़ी में ये ऐब मौजूद है, तब उसके लिए जायज नहीं है कि वो झूठ बोले। अगर बार वापस आ जाता है, वो कहते हैं इसका तो गियर बॉक्स खराब है, अब आप पर फर्ज है तो गियर बॉक्स के पैसे दें उसको बनने के, या उसको पैसे दे वापस करके गाड़ी वापस ले जाओ। लेकिन अगर वो शख्स नहीं जानता उसकी गाड़ी के अंदर ऐब कौन सा है, मिसाल अभी मैंने गाड़ी खरीदी, आज चलाई, कल बेचना चाहता हूं उसे मैं, जैसे आम बिजनेस वाले करते हैं लोग, दो दिन में गाड़ी बेच देते हैं, अभी तक मुझे पता नहीं था कि इसका कौन कौन से ऐब हैं, दो दिन में कहां पता चलता है, तो मैंने गाड़ी बेच दी मिसाल के तौर पर। ऐसी सूरत में शेख साहब फरमाते हैं अगर इस सूरत में गाड़ी बेच दे सलामतुल्लाह बरकत, और ये, और वो ये कह दे कि मैं हर ऐब से बरी हूं जो उसमें जाहिर हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो खुद भी पता नहीं था उसे। अगला सवाल, क्या ये जायज है मेरे लिए अगर मैं किसी शख्स को देखूं जो गाड़ी खरीदना चाहता है और वो मेरे शोरूम में नहीं है, किसी और शोरूम में खड़ा है, मैं उसके पास जाके कहूं कि मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी है, आके देख लो, प्राइस भी इससे बेहतर है, क्या हुक्म है? जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख वसीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला यजूज, जायज नहीं है अगर आप किसी शख्स को देखें जो एक शोरूम के अंदर खड़ा है, गाड़ी देख रहा है, चाहे वो गाड़ी यानी शोरूम की है या किसी और की है, लेकिन उसके अंदर खड़ी हुई है और उसको देख रहा है, तो आपके लिए जायज नहीं कि आप उसे यह कहें आओ मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी है इससे कम प्राइस में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स अपने भाई के बेचने पर ना बेचे। लेकिन अगर कोई शख्स है जो बाहर खड़ा हुआ है, अंदर दाखिल नहीं हुआ शोरूम में, आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है, उस शोरूम में जाए, आपके पास है, कहीं भी आए, लेकिन एक बार तो दाखिल हो जाए, वो गाड़ी देख रहा है, अब जायज नहीं कि आप जो है ना उस शख्स को बाहर निकाल दो, कहो नहीं मेरे पास आओ। अगला सवाल है, शख्स कहता है कि मैंने गाड़ी के हराज में गया, गाड़ी की मार्केट में गया, यहाँ पे यूज्ड गाड़ियां बिकती हैं, एक गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो जो बेचने वाला था उन्होंने उसने कहा यार ये गाड़ी तुम बेचना चाहते हो कितने की? उसने कहा इतने की, इतने कोई नहीं खरीदेगा, इसके रेट जो है ना इसे कम करो, और मैं ये कहना शुरू, ये गाड़ी की कीमत नहीं है, तो लोगों ने सुना और रोग हट गए उससे, इसका क्या हुक्म है? और कहने वाला ये कह रहा है भाई इसलिए ताकि मैं खरीदूं कम कीमत पे, खुद खरीदना चाहता है, अब लोग जो है वो ज्यादा कीमत लगा रहे हैं, उसने कहा नहीं इसकी ये कीमत नहीं बनती। तो शेख साहब फरमाते हैं हाज़ा हराम, ये हराम इन इद्दत औजुह, बहुत सारे वजूहात हैं। नंबर एक, आपने झूठ बोला कि इसकी यह कीमत नहीं है और सही कीमत से कम आपने इसको कीमत लगाई। नंबर दो, जुल्म किया उसके ऊपर, और खरीदने वाले बेचने वाले पर भी, दूसरे वाले वाले खरीदने वाले पर भी, बेचने वाले खरीदने वाले दोनों पर जुल्म किया, और दोनों जो तरीके हैं इसकी वजह से ये तरीका जो है हराम है शरान। अगला सवाल इंश्योरेंस के ताल्लुक से, इंश्योरेंस के ताल्लुक से मैं चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो बुनियादी बात है कि इंश्योरेंस जो है वो हराम है, और इंश्योरेंस में तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस हराम है। नंबर एक, जहालत। नंबर दो, जुआ। नंबर तीन, सूद। इनमें से एक चीज काफी है अगर पाई जाए किसी खरीदो फरोख्त में या किसी मामले में कि वो हराम हो जाए, तीनों में से एक काफी है। इसमें होता क्या है कि आप जब कोई पॉलिसी में आप शामिल होते हैं, तो आप जो किस्त अदा करते हैं वो एक ऐसे खतरे की ادائیگی ہو جو جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک خطرہ ہے، کیونکہ اگر اگر بات معلوم متعین ہے تو انشورنس نہیں ہوتی، انشورنس ہمیشہ خطرے کی ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک ٹوٹی چیز لے کے جیسے کہ انشورنس کرے کوئی نہیں کرے گا، انشورنس اس چیز کی ہوتی ہے جو خطرے میں ہو، جس کا یعنی کوئی پرابلم کا خطرہ ہو. وہ قسط لیتے ہیں، پھر آپ کا جو خطرہ جب ہوتا ہے تب اس کو درست کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں. ظاہراً تو یہ ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ غرر یعنی جہالت ہے اس میں. آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں اور کب یہ خطرہ واقع ہوتا ہے، کب مصیبت آتی ہے، جہالت ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور کون سی مصیبت آتی ہے اگر متعین بھی کر لیں کہ مثال کے طور پہ بیماری، جیسے ہیلتھ انشورنس ہے، تو کب بیمار ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور کیا نوعیت ہوگی بیماری کی، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اور پھر جو انشورنس ہے وہ کتنے اماؤنٹ پے کرے گا، تو یہ جہالت ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جوا ہے کہ آپ دے رہے ہیں، جیسے جوا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی بہت کیا کہتے ہیں، چھوٹے سے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ 5 ریال دیں اور 3 بالیں اس میں پھینکیں، اگر ایک بال چڑھی گئی تو 10 ریال لے لینا، یا گفٹ لے لینا مہنگا، اگر کوئی بال اندر آ گئی تو آپ کا کچھ بھی، آپ کے 5 ریال گئے. جو ہے یا تاش پر جو معروف ہوتا ہے کہ 3 پتے لگا دیتے اوپر سیدھے نیچے کر کے، کہ اگر صحیح پتہ نکلا تو اس پہ اتنے پیسے، 5 ریال ہیں، 10 ریال ہیں، غلط ہوگا تو آپ ڈبل دیں گے. اس میں بھی کچھ ایسی صورت حال ہے کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہوں گے یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا مریں گے یا فلاں ہوگا تو آپ کو اتنی اماؤنٹ ملے گی، اور اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوا آپ کے پیسے تو جا رہے ہیں، پیسے جا رہے کہ نہیں جا رہے. بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں دوسرا سال انشورنس ہیلتھ انشورنس کیے، ایک دفعہ بھی ہسپتال نہیں گئے، پیسے تو گئے ان کے. تو اس میں جوا ہے، اس لیے حرام ہے. اور سود اس لیے کہ جو پیسہ دے رہے ہیں آپ، اس کے عوض میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، سچ بات ہے. اور سود کیا ہے کہ پیسے کے بدلے زیادہ پیسہ لینا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انشورنس حرام ہے. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے بعض فتاوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال کیا گیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ زندگی یا کا بیمہ جو ہے اور بعض پراپرٹیز یا بعض چیزوں کا جو انشورنس، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں زندگی کا بیمہ جو غیر جائز ہے، حرام ہے، کیونکہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ جس نے اپنی زندگی کا بیمہ کیا ہوا ہے، اگر ملک الموت آ جائے اس کے اوپر قبض کرنے کے لیے، تو پھر وہ یہ نہیں کہ جاؤ انشورنس کمپنی میں جاؤ، ملک الموت کہہ سکتے ہیں انشورنس کمپنی سے پہلے ہو کے اور پھر میرے روح قبض کرنا. تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بالکل غلط ہے اور بے وقوفی ہے، گمراہی ہے، اور یہ ایسی کمپنیوں پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ دل جڑ چکے ہیں انشورنس سے. اب دیکھیں یورپ میں تو امریکہ میں وہ بڑی عجیب سی زندگی ہے، یعنی جوتے سے لے کے سر کے ٹوپی تک اگر وہ پہنتے سب انشورڈ ہے ان کے، عجب بات ہے. کتا بھی انشورڈ ہے ان کا، جنہیں گھر کی کوئی چیز نہیں بچی جو انشورڈ نہ ہو، ان کے سارے پیسے انشورنس میں جا رہے ہیں، وہ بڑے مزے میں ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ غیر اللہ پہ بھروسہ ہے. اس میں ایک یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان اکثر کہتا ہے یار ارے کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو انشورنس ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ جب انشورنس نہیں تھے تو ڈرتے تھے، روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرتے تھے، ارے اتنا نقصان ہو کہاں سے دیں گے، اب گاڑی کے اگر تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے، تھوڑا سا ڈینٹ پڑ جائے تو 2000 چلے گئے نا. آج تو کہتے ہیں انشورنس ہے. اب بھروسہ جو ہے ایک ڈر سے جو ہے دل سے نکلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اعتماد بھروسہ ہے اس کمپنی میں، انشورنس کمپنی میں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اسے یقین ہے کہ میں مروں گا تو پیچھے کمپنی ہے، تو پیچھے اللہ ہے کہاں پہ؟ بچوں کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ انشورنس کے حوالے کر رہا ہوں، بچوں اللہ کے حوالے نہیں کر کے جا رہے ہو. تو مسلمان کا مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اور جیسا فرماتے اصل بنیادی مسئلہ جو ہے انشورنس کا، یہ جوئے سے لی گئی ہے، بلکہ یہ جوا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جوئے کو قرآن مجید میں شرک اور استقسام بالازلام اور شراب سے جوڑا ہے قرآن مجید میں. اور انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی قسط دیتا ہے، تو کئی سالوں تک وہ قسط دیتا رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اسے. اور اگر پہلی قسط دے کے وہ مر جائے تو پھر یعنی یا تو وہ نقصان میں ہے یا کمپنی نقصان میں ہے. تو یہ خطرہ جو ہے دونوں طرح سے, جہالت بھی خطرہ بھی دونوں طرح سے موجود ہے. اور یہ قاعدہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, جو بھی کانٹریکٹ غنم اور غرم میں کہ دین ہو کہ دونوں میں سے ایک نقصان ضرور ہوگا اور ایک کو فائدہ ہوگا, جو بھی کانٹریکٹ ایسا ہو اسے جوا کہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے, کل عقد دار بین الغنم والغرم فهو میسر. غرم غنم دیکھیں نام ملتے جلتے ہیں, غرم غین را میم غرم, اور غنم غین نون میم غنم. غنم غنیمت سے, غرم جرمانے سے, غرامہ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی کنڈر دونوں کے بیچ میں ہو, یعنی دونوں میں سے ایک کو فائدہ ایک کو نقصان حتمی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ نہیں واضح ہے اس میں, یعنی فائدہ یا تو کمپنی کو ہے اس ایک پالیسی میں, پوری میں تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے اس ایک پالیسی میں. بندے نے آج دو قسطیں دی, اگلی پہ ایک مر گیا وہ, اب کمپنی نے کہا اس کو پوری مکمل پیمنٹ کرے گی, اب کمپنی کو نقصان ہے اس کو فائدہ ہو گیا. اور اگر الٹا ہوا, وہ قسط دیتا رہا دیتا رہا, 20 سال گزر کے مرا نہیں وہ, تو اس کے پیسے تو گئے نا. اگلا سوال ہے, شیخ ابن باز سے سوال کیے گا رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایک شخص ہے اس نے انشورنس کا کانٹریکٹ سائن کیا اپنی گاڑی پر, گاڑی کا اور لائسنس کا دونوں کا, اور جو فیکٹری ہے فیکٹری کا بھی اس نے انشورنس کروا لی ہے, اور یہ کمپنی جو ہے میں اسے پیمنٹ کرتا رہوں گا جیسے کہ انسٹالمنٹ میں طے ہوا ہے, اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, تو جس پر ہمارا کانٹریکٹ پہ سائن ہوا, جس چیز کی انشورنس کا, وہ اس کو پورا کر دے گی. لیکن بعض لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ طریقہ جو ہے شرائن جائز نہیں ہے, ابھی تک میں نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا, تو آپ اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا. شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ اور اس کے جیسے دوسرے کانٹریکٹ جو ہیں, یہ تأمین تجاری ہے, تجارت کے تعلق سے جو انشورنس ہے, یا جیسے ٹریڈ انشورنس کہتے ہیں, یہ وہ ہے. اور یہ جوا کے قسم میں سے ایک قسم ہے, جوا ہے, اور ایک قرار صادر ہو چکا ہے ہیئت کبار علماء سے کہ یہ حرام ہے اور اسے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں غرر ہے اور مقامرہ ہے, یعنی جہالت ہے اور جوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. شیخ صاحب فرماتے ہیں میسر جو ہے وہ قمار ہے, میسر کہتے ہیں جوئے کو, اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ایسے کانٹریکٹ کے سائن بھی نہ کریں, اور بلکہ لوگوں کو آگاہ کریں اور منع کریں کہ ایسے کانٹریکٹ میں وہ نہ پڑے اور ایسے کانٹریکٹ پہ سائن نہ کریں. اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اولیاء ہیں, اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, سورۃ توبہ آیت نمبر 71-71. وفق اللہ الجميع لما يرضيه, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا. اگلا سوال جو ہے وہ میڈیکل انشورنس کے تعلق سے ہے. سوال کیا گیا کہ ایک ٹیلی کام کمپنی, جو سعودی ٹیلی کام کمپنی ہے, اس نے ایک کمپنی کے, ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے, جس میں وہ اپنے امپلائیز کے ہیلتھ انشورنس کرنا چاہتے ہیں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ. اور یہ جو انشورنس کمپنی ہے, اگر کوئی ہیلتھ پرابلم ہو جائے ان لوگوں کو, وہ اس کے علاج کا ذمہ لے لیتی ہے. اب ہمارا یہ سوال ہے, سال نے سے یہ سوال کیا ہے, کیا ایسا کانٹریکٹ ہمارے جائزے کے ہم سائن کریں اس کمپنی کے ساتھ کہ یہ جو ٹیلی کام کمپنی ہے یہ خاص قسط ادا کرے گی چاہے ماہانہ ہو یا سالانہ ہو، عام طور پہ سالانہ ہی ہوتا تقریباً، سالانہ قسط ادا کرے گی ہر شخص کی طرف سے، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ علاج کے جو اماؤنٹ وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی اس سے برابر ہی زیادہ ہے کم ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. اور دوسرا سوال یہ ہے کیا ایسے ٹیلی کام کی کمپنی میں جو امپلائیز کام کرتے ہیں کیا وہ اس علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر جو ان کو دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو امپلائی ہیں خود انہوں نے اپنے جیب سے کچھ بھی نہیں دیا، سب کمپنی پے کر رہی ہے. فتح لجنہ دائمہ جواب دیتی ہیں کہ یہ جو میڈیکل انشورنس ہے یہ وہی ٹریڈ انشورنس کی قسموں میں سے قسم ہے جو حرام ہے، شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس میں غرر ہے، جہالت ہے، اور اس میں جوا بھی ہے، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، اور حید کبر علماء سے ایک قرار صادر ہو چکا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو ٹیلی کام سعودی ٹیلی کام کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ پہ سائن کریں، اور نہ ہی ان کی امپلائیز کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے کانٹریکٹ کی وجہ سے کوئی استفادہ حاصل کریں، اور نہ ہی ان میں شامل ہوں. اور ہم اس کے علاوہ دوسرے فتاوی بھی اس کے تعلق سے ساتھ بیان کر رہے ہیں، پھر کچھ اور فتاوی بھی بیان کر دیے تھے. ایک کارڈ بعض کمپنیاں دیتی ہیں، سوال کیا گیا ہے فتح لجنہ دائمہ سے کہ ایک کمپنی ہے جو ایک کارڈ سالانہ کارڈ ایشو کرتی ہے اپنی کسٹمرز کے لیے، کہ یہ کارڈ جو ہے اس کے لیے 150 ریال دینا پڑے گا سالانہ، اور یہ ممبرشپ ہے. جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا اگر اس کی گاڑی خراب ہو جائے یا اس کی گاڑی روڈ میں کہیں پہ رک جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ جس نے کارڈ ایشو کیا ہے مینٹیننس کمپنی نے تو وہ اس کی گاڑی کو لے جائیں گے اپنے ورک شاپ میں اور اٹھا بھی لیں گے، اس کو ٹھیک بھی کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ جو 24 گھنٹے سروس ہے گاڑیوں کو شفٹ کرنے کی، ان کے پاس پورے اکوپمنٹس ہیں، پورا سامان ہے، وہ گاڑیاں بھی ہیں، اور یہ 24 گھنٹے مہیا بھی ہے یہ سروس جو ہے. تو کیا یہ طریقہ جو ہے یہ بھی انشورنس کا ایک طریقہ ہے جیسے عام انشورنس جو حرام انشورنس ہے، یا یہ جو ہے ممبرشپ اس کارڈ کے خریدنے 150 کا یہ بھی وہی قسط سمجھے گی جو عام طور پہ انشورنس میں قسط دی جاتی ہے؟ کیا یہ طریقہ جائز ہے کہ نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے؟ فتح لجنہ دائمہ جواب دیتے ہیں یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں انٹر ہونا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے، اس میں غرر اور جہالت ہے، اور اس میں جوا ہے، اور یہ وہی تأمین ہے، وہی انشورنس ہے جسے ٹریڈ انشورنس کہا جاتا ہے جو شرعاً حرام ہے. کوئی فرق ہے اس میں اور اس میں؟ 150 آپ مانا دے رہے، گاڑی نہیں خراب ہوئی، 150 آپ نے ابھی دیا، باہر گاڑی خراب ہو گئی، اس کو ٹھیک کرنے کا 300-400 لگ گیا کمپنی کا. تو دیکھا نا وہی قاعدہ کہ ایک کانٹریکٹ ہے، دونوں میں سے ایک کو فائدہ کو نقصان حتمی ہے، دونوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کو نقصان نہیں ہوتا. عام خرید فروخت میں کیا ہوتا ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں موبائل خریدتا ہوں 400 ریال کا، مجھے فائدہ موبائل مل گیا، اس کو فائدہ پیسے مل گئے. لیکن ایسا کون جس میں ایک کو نقصان حتمی ہے، ضروری ہے، اور ایک کو فائدہ ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگلا سوال، بعض انشورنس کمپنی کے پاس پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ان گاڑیوں کو بیچنے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور یہ گاڑیاں عام طور پہ اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں، تو کیا ایسی گاڑیاں جو ہیں لینا جائز ہے؟ یا انشورنس کمپنی سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ گاڑی تم لوگوں نے کہاں سے حاصل کی ہے اور کیسے حاصل کی ہے؟ یا اس سوال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے سے؟ کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جو لائسنس ہے گاڑی کا وہ انشورنس کمپنی کا نام نہیں ہے، کسی اور کے نام کی ہے، لیکن بیچتے انشورنس کمپنی والے ہیں. تو لجنہ دائمہ نے اپنے فتاوی میں یہ جواب دیا ہے کہ انشورنس جو ہے ہر قسم کا حرام ہے, اور جو انشورنس کمپنی گاڑیاں بیچتی ہیں وہ ان سے لینا بھی حرام ہے. جیسے ساحل نے کہا کہ ان کے نام پہ گاڑی نہیں ہے تو پھر جو جس کے وہ مالک کیسے بیچ سکتے ہیں آگے, تو شرعاً حرام ہے. اگلا سوال ہے کہ بعض لوگ, بعض انشورنس کمپنیاں جو ہے وہ یوں اعلان کرتی ہیں کہ روزانہ ایک ریال دیں اور زندگی کی یا گاڑی کی کسی چیز خاص چیز کی جو ہے آپ انشورنس پا لیں, ڈیلی ایک ریال دے دیں بس. کسی یعنی ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ روزانہ کوئی شخص ایک ریال دے تو اسے ایک خاص لائسنس دیا جاتا ہے, کوئی بھی اسے ایکسیڈنٹ ہو, کوئی پرابلم ہو تو وہ اس کا پورا کر دے, جتنا بھی بڑا ہو اس کا پورا کر دیں گے. اور اگر دوسرے کو بھی یعنی کوئی ضرر پہنچے ایکسیڈنٹ میں تو دوسرے کا بھی وہ انشورنس جو ہے ان کا بھی پے کریں گے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے,
لیکن تھرڈ پارٹی ہوئی ہے,
کیسے؟
اگر میں گاڑی چلاؤں, میں نے رکھا میری وجہ سے, میری وجہ سے دوسروں نقصان ہوا, اس کو اوکے کریں گے, تھرڈ پارٹی
دونوں کو پے کریں گے,
دونوں کا نہیں پڑنے والا, دونوں کا نہیں
آیا. اچھا ایک کا ہے, بہرحال اس میں
400 ہے.
اچھا اچھا بھر, اس میں ایسا ہے, اور وہ سائل جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ مفاسد بھی ہیں, مفسد ہیں ایسے کانٹریکٹ میں, کہ اس میں لوگوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہتی باقی, ایک ریال میں دیں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا اگر کوئی شخص بھی مر جائے تو ایک ریال جو ایک لاکھ جو دیا تھا وہ بھی پے کریں گے, ایک ریال میں ایک لاکھ اپ ٹو ٹو ملین تک. ان للہ وانا الیہ راجعون, ایک ریال دیں 2 ملین تک نقصان آپ کا پورا کرے, استغفر اللہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. جو جواب دیتے لجنۃ دائمہ, یہ تامین تجاری میں سے ہے, ٹریڈ انشورنس میں سے ہے, یہ بھی شرعاً حرام ہے, اس میں غرر ہے اور جوا ہے, اور لوگوں کے مال جو ہے باطل طریقے سے کھانا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ لجنۃ دائمہ کے حیات کبار علماء سے ایک اس انشورنس کے تعلق سے فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں, چاہے وہ زندگی کی ہوں, چاہے میڈیکل ہوں, چاہے اور انشورنس ہو, کسی بھی چیز کی, شرعاً حرام ہے. اگلا سوال ہے کہ انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ اس کے تعلق سے سائل نے سوال کیا کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں کسی انشورنس کمپنی میں, اور یہ کمپنی جو ہے یہ بیمہ پالیسی, جو زندگی کی بیمہ پالیسی کرتے ہیں, وہ ہے سن 1981 سے ابھی تک, اور مجھے سیلری بھی دیتے ہیں, کچھ اور بھی الاؤنسز ہوتے ہیں, کچھ اوور ٹائمز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ سالانہ گفٹ بھی ہوتے ہیں, اور میں لے چکا ہوں اتنی سالوں سے اب تک, تو شریعت کا کیا حکم ہے ایسے کمپنی میں کام کرنے میں؟ جو میں مال لے چکا ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اگر یہ حلال نہیں ہے تو جو پیسہ میں ابھی تک کما چکا ہوں اس کا کیا حکم ہے؟ اور میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دینا چاہتا ہوں بعض پیسہ, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے اس سوال کی جلدی جواب دیں, کیونکہ میں حیران ہوں, پریشان ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سو لجنۃ دائمہ جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پہلے بات یہ ہے کہ زندگی کی انشورنس ٹریڈ انشورنس میں سے ہے, اور یہ حرام ہے کیونکہ اس میں جہالت ہے, غرر ہے, اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے, اور ایسی کمپنی میں کام کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ معاونت ہے برائی میں اور عدوان میں, اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ مائدہ میں, وتعاون علی البر والتقوى ولا تعاون علی الاثم والعدوان. دوسری بات یہ ہے, جو پیسے آپ کو ملے ہیں اس کمپنی سے, جب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اور اس میں سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ حرام ہے اس کے بعد آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. سورۃ بقرہ نمبر 275. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موعظہ آ جائے, اس کے رب کی طرف سے کوئی موعظہ آ جائے اور وہ رک جائے یعنی حرام کھانے سے یا برائی سے, تو جو پہلے لے چکا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ, اس کے لیے جائز ہے. لیکن آئندہ جو ہے احتیاط کرے اور اس حرام کام کو چھوڑ دے, کیونکہ جو اس کے بعد میں کمائے گا اس کے لیے حرام ہے, چاہے توبہ بھی کرے تب بھی اس کے لیے حرام ہے. اگلا سوال ویزا کارڈ کے تعلق سے, سامبا اور کارڈ اور ویزا کارڈ جو ہے, لمبا سوال ہے لیکن میں جواب پڑھ کے سناتا ہوں. لجنہ دائمہ نے جواب دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے سامبا کا یا ویزا کا جتنے بھی ہیں یہ اس میں سود ہے اور جائز نہیں ہے, اور لوگوں کا مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کھانا ہے, اور یہ ربا جاہلیہ کا دوسری صورت ہے. جو ربا جو سود جاہلیت میں تھا اس کی دوسری صورت ہے یہ, اور شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے, تو کسی کے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے کارڈ کا استعمال کرے. ایک اور سوال ہے, ایک کارڈ دیا جاتا ہے استادوں کو, ٹیچرز کو, اور اس کارڈ کی وجہ سے اسے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں ہوٹل میں, ہاسپٹلز میں یا ٹریڈ سینٹرز میں. یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کارڈ ہوتا ہے صرف استادوں کے لیے. فتح الجنہ دائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کارڈ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے شرعاً جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی غرر ہے اور لوگوں کا مال باطل کے سکھانا ہے, تو شرعاً ایسا کارڈ دینا جو ہے جائز نہیں ہے, نہ ایسے کارڈ کو ہینڈلنگ کرنا بھی جائز ہے. میرا خیال ہے یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ خود ان کی سیلری سے کچھ کارڈ کے کارڈ دیتے ہوں گے, میرا خیال ہے کچھ ایسا کچھ چکر ہے. کوئی جانتے اس کارڈ کے بارے میں کچھ, اسپیشل ڈسکاؤنٹ کارڈز کوئی ہوتے ہیں؟
سلور کارڈ اس کو بیکنگ میں گروپ ہوتا میرے خیال سے, اس کے بعد سلور جب بنے گا تو آپ کو پرچیزنگ جو ہوگی اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں.
نہیں وہ تو اپنی کمپنی کا اپنا کارڈ ہے نا, وہ جریر کا ہے نا, اپنا کارڈ ہے, جن سے آپ خریدیں گے نا, اس میں کیا مشکل ہے, وہ تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے آپ کے لیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایشو کرنے والے اور ہیں, آپ خریدتے کسی اور جگہ سے ہیں. ہاں یہ کارڈ ہے. اگلا سوال ہے, جو کمپنی کے مینیجرز ہوتے ہیں, یہ اسپیشل سوال ہے, جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں یا مینیجرز ہوتے ہیں, کیا وہ اپنے ماتحت امپلائیز پر زبردستی کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو نماز نہیں پڑھتے کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں یا ان سے زبردستی کریں؟ کیا یہ اس حدیث میں شامل ہے کلکم رائن کلکم مسئول رعیت ہی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ جو بھی مسئول ہے, چاہے وہ مینیجر ہے یا مالک ہے کمپنی کا, اس پر لازم ہے کہ اپنے ماتحت جو امپلائیز ہیں اس کے, جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ان پر فرض کیے ہیں, وہ جیسے کہ نماز باجماعت ادا کرنا ہے, اور کام میں امانت داری سے کام کرنا ہے, اور محرمات کا اجتناب کرنا جیسے کہ جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, یا کسٹمر پر ظلم کرنا, ان ساری چیزوں سے ان کو آگاہ کرے. اور یہ واقعی اس میں داخل ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلکم راعین وکل مسئول عن رعیتہ, یہ لازم ہے, فرض ہے. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا امپلائی ہے جو شراب پیتے اور نماز نہیں پڑھتا, لجنہ دائمہ نے جواب دیا ہے کہ واجب ہے ایسے صاحب عمل پر کہ اس کی نصیحت کرے, اور ہر اس شخص کو نصیحت کرے جو اس کے ماتحت ہیں, کہ واجبات کو نہ چھوڑے اور محرمات کا اجتناب کرے. اگر وہ مان لیتا ہے تو مطلوب ہے بات, اچھی بات ہے, اگر نہیں مانتے تو واجب ہے صاحب عمل پر, جو مالک ہے کمپنی کا یا جو مینیجر ہے, کہ وہ انہیں تبدیل کرنے اور دوسرے اچھے لوگ لے کے آئیں جو شرع مخالفت سے دور ہوں اور دوسروں کا بھی عبرت ہو تاکہ وہ توبہ کر لیں. اگلا سوال, ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک کمپنی کا مینیجر ہوں اور میرے پاس امپلائیز بھی ہیں اور ڈرائیورز بھی ہیں, میں بعض اوقات ان بعض ڈرائیورز کو یا بعض امپلائیز کو اپنے ساتھ اپنے پرسنل کام کے لے جاتا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے؟ شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ادارے کے جو امپلائیز ہیں, اگر آپ مینیجر بھی ہیں تو آپ کی پوسٹ بڑی ہے الگ بات ہے, لیکن جو امپلائیز ہیں یا جو ڈرائیورز ہیں آپ اپنے پرسنل معاملات کے لیے, آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کو لے جائیں اور ان سے کام لیں, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ان کے سونپے ہوئے کام کے علاوہ آپ کو کام ان کے سپرد کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ اجازت نہ تو گورنمنٹ نے دینی ہے نہ کسی اور نے دی ہے, تو آپ کا جو کام ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے, آپ کا جو کانٹریکٹ ہے یا جو وہاں پہ جو آپ کی پوزیشن ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے پرسنل کام بھی کریں گے, تو شرعاً جائز نہیں ہے یہ. اگلا سوال, کیا گورنمنٹ کے امپلائی کے لیے جائز ہے کہ وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی کار اپنے پرسنل کام کے لیے استعمال کرے اگرچہ اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہو پرسنل گاڑی؟ تو شیخ بنجمین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں سارے کے سارے, ان کا اس طریقے سے معاملہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ جیسے کہ کوئی عامل اجرت سے کام کرے, جو اجرت لے اپنے کام کی, اور وہ اپنے ماتحت چیز پر امانت دار ہے, اور جو چیزیں ان کے ہاتھ میں دی گئی, وہ گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ ایک ٹیبل کرسی کیوں نہ ہو, اگر وہ اس کو دی گئی ہے تو وہ امانت داری سے کام کرے اور اپنے پرسنل استعمال کے لیے اسے استعمال نہ کرے, چاہے وہ فون ہو یا گاڑی ہو کچھ کوئی بھی چیز ہو, الے کہ ٹیلی فون آپ بعض اوقات عام ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اس کی تو اجازت ہوتی ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں جو پرسنل چیزوں کے لیے ہم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور خاص اور اتنا بھی کہ جو پین اور پینسل ہے اور جو پیپرز ہوتے ہیں عام, یہ بھی کوشش کر رہے پرسنل استعمال کے لیے آپ استعمال نہ کریں, اگرچہ کتنی کیا قیمت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, مومنوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے امانت اور اپنے عہد کے پاسداری کرتے ہیں. ایک شخص ہے, اگلا سوال شیخ بن باز رحمۃ اللہ کیا گیا, ایک شخص ہے کہ وہ کام تو کرتا ہے لیکن سستی کے ساتھ, اور دیر سے اپنے کام کی جگہ پہ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے کامل طریقے سے کام نہیں کرتا, تو کیا اس کی سیلری جو وہ لیتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, اگر اس کی سیلری میں جو جس طریقے سے بیان کی گئی ہے اگر ایسا ہے تو اس کی سیلری میں شبہ ضرور ہے, جو صحیح طریقے سے کام کو انجام نہیں دیتا جو اس کو سپرد کیا گیا, تو اس کی اس سیلری میں شبہ ہے, اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے مال کو پاک کرے ہر شبہ سے, کیونکہ اس پر یہ واجب ہے کہ جو کام اسے سپرد کیا گیا ہے جس کی وہ سیلری لیتا ہے اسے بہترین طریقے سے انجام دے اور اپنی سیلری حلال طریقے سے لے, تو اگر وہ اس طریقے سے نہیں کرتا, پرواہ نہیں, لاپرواہ انسان ہے, تو اس کی بعض سیلری حلال ہے بعض حرام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ آگاہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی کمائی جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائے. ایک عام اور بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ, یہ سوال کیا گیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بعض اوقات بعض لوگ مقرر وقت سے پہلے, چھٹی کے وقت مقرر وقت سے پہلے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں, اور جو مینیجر ہوتا ہے کمپنی کا اس کے علم سے ہوتا ہے, وہ اجازت دیتا ہے کیونکہ اس وقت کام بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ویسے صرف بیٹھے ہوتے ہیں, تو کیا 15 منٹ پہلے ہم جا سکتے ہیں 10 منٹ پہلے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں اگر سسٹم اجازت دیتا ہے, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے, گورنمنٹ کے امپلائی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ 15 منٹ پہلے آپ جا سکتے ہیں تاکہ یہ شخص جو ہے اپنے گھر تک یعنی وقت پہ پہنچ جائے, تب تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی یا اس کمپنی کا مالک اجازت نہیں دیتا, تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مقرر وقت سے پہلے اپنی کام کی جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے. اگلا سوال ہے, اگر کوئی امپلائی مریض ہو گیا اور اسے چھٹی لے لی 10 دن کی, لیکن وہ 7 دن میں شفایاب ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, باقی 3 دن کام پہ جائے گا یا وہ 10 دن چھٹی پوری منائے گا؟ اللہ اکبر. ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مجھے 10 دن چھٹی دی گئی اور میں 7 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, تو کیا میرے جائز ہے کہ میں باقی 3 دن بھی چھٹی کروں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اگر آپ کو 10 دن کی چھٹی ملی ہے اور 7 دن کے بعد تم ٹھیک ہو چکے ہو, تو پھر اپنے کام کے واپس چلے جاؤ. اور اگر جو رسپانسبل پرسنل ہے آپ کی کمپنی میں, آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ کوئی حرج نہیں آپ 10 دن پورے کر لو, تب تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا, آپ پر واجب ہے کہ آپ کام کو شروع کر دو اور واپس کام کی طرف چلے جاؤ. ایک شخص کہتے ہیں مجھے ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی تکلیف ہوئی کام سے باہر, میں نے دیکھا کہ اس کا خرچہ زیادہ ہے, میں نے یہ شو کہ کام کے اندر جو ہے نا یہ مجھے کوئی یہ حادثہ ہوا ہے اور تکلیف ہوئی ہے, تو کمپنی نے پوری پیمنٹ کر دی ہے علاج کی اور جو بھی نقصان ہوا ہے, اب مجھے ندامت ہو رہی ہے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا تھا, تو کیا جو میں نے کیا حرام ہے یا حلال ہے؟ کر کے بعد میں پوچھتے ہیں بازار, دیکھے نا اب شبہ تو تھا, پتہ تو تھا غلط کیا ہے, اب پوچھ رہے حرام ہے یا حلال ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جواب فرماتے ہیں, آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کمپنی کی طرف واپس جائیں اور سچ بات بتا دیں جو کچھ ہوا تھا, اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر معاف نہیں کرتے آپ ان کو پیمنٹ جو ہے واپس کر دیں, اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کی ذمہ جو بری نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں استغفار بھی کریں. اگلا سوال ہے کہ ایک شخص ہے آفس میں کام کرتا ہے, وہ اپنے کام پورے کر لیتا ہے اور اسے فارغ وقت کافی مل جاتا ہے, کیا وہ اس فارغ وقت میں قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا کوئی اچھی چیز پڑھ سکتا ہے مفید چیز, یا تھوڑی دیر کے لیے اگر اونگ ہے جو سو سکتا ہے کہ نہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنا پورا کام مکمل کر لے, پورا کام مکمل کرنے کے بعد جو اسے سونپا گیا پورا کام کر لے, پورا کام مکمل کرنے کے بعد بشرطیکہ کہ اس میں کوئی تفریط نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو کام میں, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں, وہ آرام بھی کر سکتا ہے, وہ کچھ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, کچھ اور مفید چیز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں, وہ کام میں کوئی کوتاہی کرتا ہے اور پھر اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ ہم 3 لوگ ہیں اور ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں ایک جگہ پہ, لیکن جو جگہ ہے کمپنی اس میں 2 لوگوں کی ضرورت ہے, تیسرے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم 3 کام کرتے ہیں اس میں, تو کیا ہمارے اوپر کوئی گناہ ہے اگر ہم یوں کریں کہ ہر ہفتے جو ہے ہم یہ طے کر لیں کہ ایک شخص نہ آئے, ہم جگہ 2 کی ہے 3 لوگ کام کرتے ہیں, ایک ہم کہہ دیں تمہاری چھٹی ہم 2 کام سنبھالیں گے اور ہر ہفتے ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ پورا ہفتہ نہ آئے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں یہ تمہارے اوپر سخت گناہ ہے, اسم ہے گناہ ہے, جائز نہیں ہے تمہارے لیے, تم ایسا کرو واجب تمہارے اوپر یہ تھا کہ جو کام تمہیں سونپا گیا ہے چاہے وہ 3 کی جگہ ہو 2 کی جگہ ہو, وہ آپ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کام جو ہے مکمل طریقے سے کریں, اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے کام پہ نہ جائے. اگلا سوال بی سی کے تعلق سے, جانتے جمعیہ جسے کہتے ہیں, شمی بات سے سوال کیا کہ ہم ٹیچر ہیں, ہر مہینے کے آخر میں جب سیلری ملتی ہے تو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم طے کر لیتے ہیں اور ایک متعین شخص کو دے دیتے ہیں, اور ہر مہینے میں ہم میں سے وہی مال جو ہے ایک شخص کو دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے سب جو ہیں وہ اپنے کام مہینے کے آخر میں وہ پورے اماؤنٹ لے لیتے ہیں, سب کی باری آہستہ آہستہ آتی رہتی ہے, تو کیا اس کا حکم کیا ہے شریعت میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ قرض تو ہے ایک صورت میں, لیکن اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی سود نہیں ہے. اور حید قبر علماء کی اکثریت نے اس کے جواز کا قرار دیا ہے, کیونکہ اس میں مصلحہ ہے, سب لوگوں کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی یہ جائز ہے. شیخ بن باز کا فتویٰ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. کیا اذان دینے پر اجرت لینا جائز ہے؟ اس کے جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں, نمبر ایک, اگر گورنمنٹ مؤذنین کو بیت المال میں سے یا اپنی طرف سے کچھ سیلری دیتی ہے, جیسا کہ عام مسلمان کے عام مصالح میں, جیسا کہ ٹیچرز کو بھی دیتی ہے اور قاضیوں کو بھی دیتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ اجرت نہیں ہے. جو کیونکہ جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے اس پہ اجرت لینا جائز نہیں. بتاؤں میں آپ کو, القرب لا تجوز فیہ الاجرہ, اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادات ہیں ان میں اجرت لینا جائز نہیں ہے. لیکن یہ من باب العطا من بیت المال, عطا اور چیز ہے, اجرت اور چیز ہے. عطا کی شکل میں ہے, ہدیہ کی شکل میں جو بیت المال سے دیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ اجرت کی نیت سے لیتا ہے اور کہتا نہیں مجھے تنخواہ دو, میری اجرت ہے, یہ جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیا یہ جائز ہے امام کے لیے یا مؤذن کے لیے وہ یہ کہے کہ میں سیلری کے لیے اذان دیتا ہوں یا سیلری کے لیے امامت کرتا ہوں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جواب میں, تم یہ نیت نہ رکھو اپنے دل میں, یہ نیت کرو ہی نہیں, کیونکہ یہ ایسے نیت جو عمل کو اکارت کر دیتی ہے, عمل بھی آپ کا چلا جائے گا, جو عبادت وہ بھی ضائع ہو جائے گا, اور جو پیسے تم لوگ وہ بھی پھر حرام ہو جائیں گے. دیکھیں نیت کتنا ایک وزن ہے. آپ ہدیہ کے تو عطیہ کے طور پر لیتے ہیں اس نیت سے تو ٹھیک ہے, آپ اجرت سمجھ کے لیتے ہیں کہ اگر یہ جو اذان ہے یہ صرف اجرت ہے اور یہ معاوضہ ہے تو تب یہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ عطا کی نیت سے آپ اس کو لیتے ہیں تو دونوں فائدہ آپ کو ہیں, ایک تو اجر بھی ملے گا صحیح نیت کا, اور آپ کو سیلری بھی مل جائے گی آسانی سے. تو بعض شیخ صاحب, بعض لوگوں کو شیطان یہ وسوسہ کرتا ہے کہ میں چلو اسی یہ جو عطا ہے یا جو ہدیہ اس کے لیے اذان دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ہدیہ مل رہا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, سیلری تو آپ لے لیتے ہیں, آپ کو اجر ضائع ہو جاتا ہے, آپ کا مال تو حلال ہو گیا نا, اجر نہیں ملے گا. فرماتے شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کوئی بھی عمل جو عبادت کا عمل ہو جو پیسوں کے لیے کیا جاتا ہے تو آخرت میں اس کا اجر باقی نہیں رہتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہو کہ اپنی نیت کو صحیح کر لو. اگلا سوال, ایک میگزین ہے جس کے اندر کوئی گندگی بھی ہوتی ہے, گندی تصویریں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات ایک پیج میں پورے نہیں ایک پیج میں غلط تصویریں بھی ہوتی ہیں, یا اس میں کچھ محرمات کی چیزیں, حرام چیزیں ہوتی ہیں, کیا ایسے میگزین میں کام کر سکتا ہوں ایز اکاؤنٹنٹ؟ اس کا جواب لجنۃ الدعوۃ نے جواب دیا ہے, یعنی وہ جو ایک پیج ہے میگزین کو, اس میں فلم سٹارز وغیرہ اور اس کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں, باقی میگزین ٹھیک ہے. تو فتح لجنہ دائمہ جواب دیتے ہیں, عام طور پہ جو ایسے اخبار ہوتے ہیں جس میں گانے بجانے والے اور میوزک وغیرہ اور یہ فلم سٹارز کے ہوتے ہیں, تو اس میں شر زیادہ ہوتا ہے, خیر کم ہوتا ہے, اور وہ اپنے ان میگزین کے ذریعے سے اپنی بدکاریاں عام کرنا چاہتے ہیں اور فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ فساد ہے, اور اس طریقے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں جوانوں کے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل جو ہے ایسے میدان میں عمل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ معاونت ہے اثم اور عدوان میں. اور یاد رکھو, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن یتق اللہ جعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اگلا سوال ہے, ایئر ہوسٹ کا کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لمبا سوال ہے, جواب میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو. فتح الجن الدائم نے جواب دیا ہے کہ پیسنجر کی خدمت کرنا کھانے پینے دینے سے یا کہ اور خدمت کرنے سے یہ حرام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جائز عمل ہے, لیکن مردوں کا عورتوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو بے پردہ عورتیں ہوں, ایک فتنہ کا باعث ہے. اور ایسے عورتیں جو فل میک اپ میں ہوں یا لباس باز ان کا اچھا نہیں ہوتا, وہ غیر محرم کے ساتھ یعنی وہ بغیر کسی محرم کے وہ سفر کرتی ہیں اور یہ ایک اندیشہ ہوتا ہے فتنے کا, تو یہ اختلاط انٹرمنگلنگ دونوں سیکس کی جو ہے شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے اور فتنت کا باعث بھی ہے اور فساد کا باعث ہے. تو ایسے عمل جو ہے مردوں کے لیے, عورتوں دور کی بات ہو تو ویسے حرام نہیں, مردوں کے لیے جو ایئر ہوسٹ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اور رہ گئی بات رزق کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا. آخری سوال کر لیتے ہیں, کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ آخری ادھر سے ایک دو سوال کر لوں گا.
اگر کمپنی جو ان کے کانٹریکٹ میں ہوتا ہے, مطلب سارا کانٹریکٹ انکلوڈنگ انشورنس, میڈیکل انشورنس, کیونکہ فرسٹ آف آل وہ امپلائی کی سیلری بھی بہت کم ہوتی ہے, اینڈ سارا کانٹریکٹ اس میں آپ کو میڈیکل انشورنس بھی ہم دیتے ہیں اور 1,000 روپے آپ کا ٹوٹل سارا پیکیج, تو یہ کیا جائز ہے؟
نہیں, انشورنس جو آپ میڈیکل انشورنس کوئی بھی ہو, یہ ٹریڈ انشورنس ہے جو حرام ہے. جو ٹریڈ انشورنس کی بات ہوتی ہے نا اکثر, جو میں نے پڑھے فتاوہ میں, ایک ہوتی ہے التأمین التعاونی, جس میں مدد ہوتی ہے ایک دوسرے کی. اسی جب ٹریڈ کی بات آتی تو یہ سارے حرام ہیں. تعاونی کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ آپس میں مل جائیں اور ایک اماؤنٹ یعنی متعین کر لیں, زنی کی فکس ہو جتنی کسی سے ہو جائے. اگر کسی شخص کو تکلیف ہو تو یہ پیسے اس کی تکلیف کے لیے, ہم علاج کے لیے, اس کی تکلیف کے لیے, حادثے کے لیے ہم یہ پیسے خرچ کریں گے. یہ تعاونی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے اس میں. یہ نہیں کہ آپ دیتے رہیں گے, جو نہیں دے گا اس کو نہیں کریں گے, نہیں. یہ تو تعاونی ہے آپس میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ٹریڈ کے لیے نہیں ہے, نہ بزنس کے لیے, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوگا, پرابلم ہوگا, اس پیسے کو یہاں پہ لگا دیا, تو اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تمین تعاونی, یہ شرعاً جائز ہے. اس لیے جب ٹریڈ کی بات آتی ہے نا, تأمین تجاری, یہ سارے حرام ہیں. اور جو میڈیکل انشورنس, یہ تأمین کون سا ہے؟ تجاری ہے, یہ حرام ہے شرعاً, جائز نہیں ہے. دیکھیں, جو چیز آپ کو گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے وہ جانے, ان کا کام جانے, آپ بے بس ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اب اگر اس وقت جو نیا قانون ہے کئی سالوں سے, اگر آپ میڈیکل انشورنس نہیں کرواتے, آپ کو کام نہیں ہوگا, تو رہنا تو کرنا پڑے گا. تو ایسی کوئی گناہ نہیں, ایسی صورت میں اس کو گناہ ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا میڈیکل انشورنس کو اویل کرے یا نہ کرے, علاج کروائیں یا نہ کرے, یہ سوال ہے. علماء کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بالکل یوز نہ کریں, حرام ہے, چھوڑ دیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جتنا آپ نے پے کیا ہے اتنا کا علاج کرائیں, زیادہ کا علاج نہ کروائیں. مثال کے طور پر آپ نے سالانہ قسط دی ہے 1500 ریال یا 1000 ریال, 5 سال دے چکے ہیں, 5000 آپ کا بن گیا, آپ کو پتہ ہے خدا رکھا سے کوئی مسئلہ ہو گیا علاج کے لیے, تو آپ کا علاج جو ہے وہ 6000 کا ہوتا ہے, تو آپ اس میں سے 5000 تک تو علاج کروائیں, 1000 اپنی جیب سے دے دیں, اس طریقے سے اگر کروانا ہے تو. اور اگر آپ کو اللہ وسعت دی ہے, آپ علاج بالکل نہ کروائیں, اس میں احتیاط ہے. اللہ اعلم. نہیں نہیں نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ نہیں بتاتے ہیں, آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے نا کہ میری انشورنس کتنی ہوتی ہے, کتنی پیمنٹ کرتے ہیں انشورنس کی, یہ آپ کا حق ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. کس نے کہا نہیں بتائیں گے آپ کو؟ کیا بتایا؟ ہاں, پر پرسن کتنا ہے مجھے بتا. نہیں, اگر آپ اس وجہ سے بتائیں گے کہ جائز نہیں ہے, میں نہیں لینا چاہتا, تو مجھے پتا لگانا کتنا ہے, تو ٹھیک ہے. اور اگر پتا نہیں تو اپنا اس کو یوز کرے.
پروپیگنڈے والی دنیا کے اندر
हम लोगों को ये बताया गया था इससे पहले, मुझे नहीं सोच याद नहीं आया, बहुत खुशी हुई कि इस्लामिक इंश्योरेंस मतलब इंडिया में हम लोग जो इंश्योरेंस देते हैं आम कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस लिया आपने, तो लाइफ इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस ली पॉलिसी मैच्योर होने तक मरे नहीं जिंदा रहे तो वो आपको इतने पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि होता है आपको उन्होंने आपका पैसा यूज किया, ये सब इस्लामिक इंश्योरेंस से पैसा वापस नहीं मिलता है इस्लामिक
जो पैसा खा जाते हो इस्लामिक कहाँ है? यही तो बिजनेस है, ये तो ट्रेड इंश्योरेंस है भाई, इस्लाम के नाम पे मारे और ये उनसे ज्यादा बड़े गुनहगार हैं जो इस्लाम के नाम पे झूठ बोलते हैं ना, ये उनसे ज्यादा गुनहगार जो सच्चा झूठ बोलते हैं कि हम इंश्योरेंस है कंपनी है चाहे हलाल हराम हमारा ये काम है, वो हिला करने वाले जो इस्लाम का नाम यूज करते हैं इस हराम चीज में, ये उससे भी ज्यादा बढ़कर गुनाह है। वल्लाहु अलम। सुभानक अल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।